الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا فصلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محترم بزرگوں دوستو عزیزو اور بھائیو فرمایا گیا ہے کہ ظہر الفساد فی البر والبحر کہ خشکی اور سمندر میں فساد پھیل گیا بیما کسبت اید الناس لوگوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی سے کیوں فساد پھیلا آیت کا اختتام کیا لعلہم یرجعون شاید کہ وہ باز آ جائیں واپس آ جائیں توبہ کر لیں یعنی زمین میں جو ٹرمائلز آتے ہیں اس دنیا میں انسان کو مختلف پہلوؤں سے سیٹ بیکس پہنچتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ ایک پلاننگ ہوتی ہے کہ انسانوں کو اللہ تعالیٰ موقع دیتا ہے کہ وہ باز آ جائیں. آج ہم جس دور سے گزر رہے ہیں تو یہ واقعتاً ایک بڑے فساد کا دور ہے. عالمی منظر نامے کو اگر آپ دیکھیں تو اللہ تعالیٰ کی بغاوت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار، یہاں تک کہ مسلمانوں کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انکار کی طرف راغب کرنا، یہ کیا ہے؟ ایک عالمی کوشش ہے کہ جو ہو رہی ہے. اور زمین پر سب سے بڑا فساد جو ہے وہ یہی ہے. اب غور کیجئے، جہاں تک اللہ تعالیٰ کو ماننے کا تعلق ہے، تاریخ انسانی میں ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے منکر بھی رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرانے والے بھی رہے ہیں. یہاں تک کہ عیسائیوں کو جو تھریٹ کیا گیا ہے، جو وارن کیا گیا ہے کہ انہوں نے اللہ کا بیٹا قرار دے دیا، زمین شک ہونے کو ہے، آسمان پھٹنے کو ہے ان کی اس گستاخی پر جو انہوں نے اللہ کے جناب میں کی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کے جو فیصلے ہیں، یعنی جرم تو اتنا بڑا ہے کہ اس سے زمین پھٹ جائے، آسمان پھٹ جائے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی سے ایسا ہونے نہیں دیتا. لیکن اللہ تعالیٰ نے جب بھی اپنا کوئی رسول بھیجا کسی قوم کی طرف یا کسی شخص کی طرف اور قوم نے اس کا انکار کیا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو نقد سزا دی. حضرت نوح علیہ السلام، ان کے سامنے ان کی قوم غرق کی گئی. حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، لوط علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، کیا ہوا کہ ان کی قومیں ان کی موجودگی میں صرف ان سے یہ کہا گیا کہ تم نکل جاؤ تو ہم اس پر عذاب بھیجنے والے ہیں، اور قوموں کو تباہ کر دیا گیا. اور تباہ کرنے کے راستے اللہ تعالیٰ نے نئے نئے تلاش کیے، نئے نئے نکالے. تلاش کر تو اللہ تعالیٰ کے لیے مناسب لفظ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے نئے نئے راستے نکالے جو انسان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھے. حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر بارش برسی، یعنی ہمارے ہاں بھی بارشیں ہوتی ہیں، سیلاب آ جاتے ہیں، لیکن کوئی ایسی بارش تو آپ نے نہیں دیکھی کہ جو پہاڑوں کو بھی ڈبو دے. لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ جب فیصلہ کرتا ہے تو بادل جو ہے پھر تھمنے کا نام نہیں لیتے، اور اتنی بارش بھی ہو سکتی ہے کہ پہاڑ بھی ڈبو دے. ہوا، لیکن کس چیز کی سزا میں ہوا؟ اللہ کے بھیجے ہوئے ایک پیغمبر کو نہ ماننے کی وجہ سے، اس کا انکار کی وجہ سے، اس کو جھٹلانے کی وجہ سے یہ ساری سزا ملی. کسی کو آندھی سے تباہ کر دیا، کسی کو زلزلے سے تباہ کر دیا، اور کوئی قوم جو ہے اس کو اٹھایا گیا زمین سے اور اوپر جا کر اس کو اڑ دیا گیا. یہ بھی سزا ہوئی. یعنی ہر قوم کو انوکھی سزا اللہ تعالیٰ نے دی. اور بڑے خوبصورت الفاظ ہیں سورت شمس کے آخر میں، وہاں قوم ثمود کا تذکرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو ہلاک کر دیا اور بالکل پدرا کر دیا، برابر کر دیا. ولا یخاف عقباہا، اور اللہ تعالیٰ اس کے کانسیکوینسز سے نہیں ڈرتا. انسانوں میں سے کوئی سرکشی کرتا ہے تو بہرحال اس کو اس کا خمیازہ بھی تو بھگتنا پڑتا ہے. بہت سے بچ جاتے ہیں، بہت سے پکڑے بھی جاتے ہیں، بہت سے ہیں کہ ایک طویل عرصے تک وہ ظلم و ستم ڈھاتے رہتے ہیں، ان کی رسی دراز ہوتی رہتی ہے، لیکن آخر ایک دن اللہ تعالیٰ جو ان کی پکڑ بھی کر دیتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ جس کو سزا دیتا ہے وہ کسی کو تھوڑی سزا دے تو بھی اس کو پرواہ نہیں، اور ایک پوری کی پوری قوم کو وہ تباہ کر دے تو اس کی بھی اس کو پرواہ نہیں ہے. تو انبیاء کرام کا معاملہ جو ہے، اللہ کے رسولوں کا معاملہ بالخصوص، یہ خاص ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کو بھیجا اس لیے کہ انہیں مانا جائے، ان کی اطاعت کی جائے، اور اگر قوم نے یہ دونوں کام نہیں کیے پھر قوموں کو تباہ کر دیا. اس میں صرف دو ایکسیپشنز ہیں، میرے علم کی حد تک دو ایکسیپشن ہیں جو قرآن و حدیث میں آئی ہیں. ایک تو حضرت یونس علیہ السلام کی ایکسیپشن ہے. وہاں کیا ہوا کہ یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ کسی رسول کو اللہ تعالیٰ کی ایکسپریس پرمیشن کے بغیر جس جگہ وہ بھیجا گیا اس کو چھوڑنے کی اجازت نہیں ہوتی. یعنی ایک علاقہ ہے جو اسے دیا گیا ہے، اس کے اندر اندر رہتا ہے، اس سے باہر نہیں جاتا. حضرت یونس علیہ السلام بھی ایک قوم کی طرف بھیجے ہوئے اللہ کے رسول تھے. حضرت یونس علیہ السلام کی قوم پر عذاب جو تھا وہ تیار تھا. اللہ کے نبی کو انڈیکیشن ہوتی ہے کہ عذاب آنے والا ہے، لیکن ایکسپریس پرمیشن نہیں تھی. آپ دیکھیے گا سیرت النبی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کرنے کا پروگرام بنا لیا، اوس و خزرج کے ساتھ معاہدہ ہو گیا، بیعت عقبہ ثانیہ ہو گئی، تیاری ہو گئی، لیکن حضرت ابوبکر روز تشریف لاتے تھے، حاضر ہوئے خدمت ہوتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، اور عرض کرتے تھے کہ کیا پروگرام ہے. آپ فرماتے تھے اجازت نہیں آئی، اجازت نہیں آئی. لیکن جب اجازت آئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شدید گرمی کے موسم میں دھوپ کے اندر ذرا بھاری کپڑا اپنے سر کے اوپر رکھ کر حضرت ابوبکر کے گھر گئے یہ بتانے کے لیے کہ اجازت آ گئی ہے، لہذا آج شام کو ہم نکلیں گے. اب اس بات کو ذہن میں رکھیے گا کہ تیاری ہو چکی، ہجرت کا فیصلہ ہو گیا، اونٹنیاں بھی تیار کی ہوئی ہیں حضرت ابوبکر نے، لیکن اجازت نہیں. حضرت یونس علیہ السلام کا معاملہ یہ ہوا کہ اپنی قوم کے ساتھ ان کی وہ بحث و تمیز جیسے ہر نبی کی ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ہوئی، آپ کے خلاف قتل کے فیصلے ہو رہے ہیں، آپ کو طرح طرح سے آس کے راستے روکے جا رہے ہیں، وہ بھی چل رہا تھا سلسلہ. تو حضرت یونس علیہ السلام کو قوم پہ غصہ آ گیا تو انہیں چھوڑ کر جاؤ کھاؤ خصمن. ذہن میں کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ڈیو ہے، تو زیادہ جلدی ہے تو میں عذاب کی، اور ہر قوم کہتی رہی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی قریش کہتے رہے لاؤ، دھمکیاں دیتے رہتے ہو عذاب کی، لے آؤ عذاب. پھر یہ ہر رسول سے کہا گیا، لیکن رسول سے اللہ تعالیٰ یہ توقع کا لفظ اللہ تعالیٰ کے درست نہیں ہے، مجھے اور کوئی لفظ نہیں مل رہا کہ رسول جو ہے وہ استقامت کے ساتھ کھڑا رہے گا جب تک میں اجازت نہیں دوں گا. تو حضرت یونس علیہ السلام غصے میں آگے، پتا تھا کہ اب یہ قوم تباہ ہونے والی ہے، آج نہیں تو کل، اس قوم کو چھوڑ کر چلے گئے. اور جب ساحل سمندر پر پہنچے تو ایک کشتی بالکل تیار کھڑی تھی، جیسے ہوتا نا بس میں ایک سواری کی نعرے لگ رہے ہیں، بس جو ہی حضرت یونس علیہ السلام سوار ہوئے تو کشتی مکمل ہو گئی، بھر گئی، اور ساتھ ہی وہ چل پڑی. اب یہاں چونکہ اللہ کے رسول نے قوم کا ساتھ چھوڑ دیا، تو اس کا الاؤنس اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو دے دیا. اب کافر کو بھی بہت حد تک سمجھ ہوتی ہے باتوں کی, اور یہی اس کا اصل جرم ہے. اس لیے کہ جب تک بات سمجھ میں نہ آئی ہو تو اللہ تعالیٰ الاؤنس دیتا ہے کہ نہیں ابھی سمجھ نہیں آئی. لیکن جو کافروں کے بڑے بڑے سردار ہوتے ہیں ان کو سب چانن ہوتا ہے, بات بھی سمجھ میں آ چکی ہوتی ہے اور حالات پر بھی ان کی پوری نظر ہوتی ہے. تو انہوں نے دیکھا کہ آثار جو ہیں وہ عذاب کے ظاہر ہو رہے ہیں, لیکن یونس یہاں سے چلے گئے ہیں. اب انہیں یقین ہو گیا اب ہم پر عذاب آئے گا, تو وہ سجدے میں گر گئے, اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو الاؤنس دے دیا, یعنی حضرت یونس علیہ السلام کو چھوڑ کے جانا, اس کا الاؤنس دیا اللہ تعالیٰ نے قوم کو, اور اس پر پکڑ فرمائی اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر حضرت یونس علیہ السلام کی. کیا ہوا کہ کشتی بھنور میں آ گئی, ملاح نے اعلان کیا کہ ضرور کوئی غلام جو ہے وہ اپنے آقا سے بھاگ کر اس کشتی میں سوار ہوا ہے, بتاؤ کون ہے. حضرت یونس کو فوراً سٹرائک ہوا کہ او اٹس می, یہ میں ہوں, کہ جو اپنے رب کی اجازت کے بغیر میں بھاگ کر آیا ہوں تو مجرم میں ہی ہوں. تو نے کہا کہ جی میں ہوں. اب سب لوگ جانتے تھے یونس علیہ السلام کو, انہوں نے کہا نہیں آپ تو غلام نہیں ہیں, ہم آپ کو جانتے ہیں, آپ تو ایک شریف باعزت آدمی ہیں آزاد. انہوں نے کہا بھائی میں ہی ہوں, قرآ ڈال کے دیکھ لو. قرآ ڈالا تو حضرت یونس کا نام آیا. انہوں نے کہا اچھا نہیں نہیں دوبارہ کرتے ہیں. دوبارہ ڈالا پھر یونس علیہ السلام کا نام آیا, پھر قرآ ڈالا حضرت یونس علیہ السلام کا نام آیا. تو پھر بہرحال فیصلہ ہوا کہ باقی سب مسافروں کو تو بچانا ہی ہے ورنہ کشتی پوری کی پوری ڈوب جائے گی. تو حضرت یونس علیہ السلام کو پکڑ کر یوں دریا میں پھینکا گیا. آگے اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی مچھلی, اب اس کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں, وہ ویل تھی یا شارک تھی, بارہ کوئی اتنی بڑی مچھلی تھی کہ جو پورے کے پورے انسان کو نگل لے. وہ منہ کھولے اللہ تعالیٰ نے تیار رکھی ہوئی تھی, اور سیدھے حضرت یونس علیہ السلام اس کے منہ میں گئے, اور اس کو بھی چبانے کی اجازت نہیں تھی یونس علیہ السلام کو, یعنی سیدھے پورے کے پورے سموچے نکل گئے اس کے معدے کے اندر. اب اس کے پیٹ میں جا کر اللہ تعالیٰ نے کانشیس رکھا ان کو, یہ احساس دلانے کے لیے کہ تم نے میری پیغمبری کا حق ادا نہیں کیا. یوں ہی احساس ہوا تو انہوں نے وہاں مچھلی کے پیٹ میں دعا کی, معافی مانگی, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے, تو پاک ہے. انی کنت من الظالمین, یقینا میں ہی ظالم ہوں. یہ جو باغی ہوتا ہے نا, وہ ہمیشہ دوسرے پر ڈالتا ہے جرم کو, یا اللہ تو نے مجھ پہ یہ ساتھ یہ کیا کر دیا, اور یہ کیا ہو گیا, اور ویسا کیا ہو گیا, اور اپنے کمالات اور اپنے احسانات جتلاتا ہے. مجھے اقبال نے کہا ہے کہ ہم تو جیتے تھے کہ دنیا میں تیرا نام رہے. یہ کیا ہے, باغی مسلمان کا شکوہ ہے اللہ تعالیٰ سے, ہم تو جیتے تھے کہ دنیا میں تیرا نام رہے, کہیں ممکن ہے کہ ساقی نہ رہے جام رہے. یہ کیا ہو رہا ہے, کوئی کافر ہو تو اسے ملے حور و قصور, اور مومن کے لیے فقط وعدہ حور. یہ کیا ہے شکوہ, باغی ہمیشہ شکوہ کرتا ہے, اور جو عاجز ہوتا ہے ہمبل ہوتا ہے وہ ہمیشہ اپنی کوتاہی کو اپنی نظر میں لاتا ہے کہ ہو یہ میری وجہ سے ہو گیا, I'm sorry. اب جو چونکہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر تھے, یعنی ایک تھوڑی سی ان سے کوتاہی ہوئی ججمنٹ کی, لیکن بحثیت مجموعی حضرت یونس علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے ایک وفادار بندے تھے, باغی تھوڑا تھے, لہذا فوراً انہیں احساس ہوا کہ ہو یہ میری غلطی تھی جس کی مجھے سزا مل رہی ہے, اللہ میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. تو اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کی معافی, ان کی درخواست قبول کر لی, اور انہیں معاف کر دیا, اور مچھلی کو حکم دیا کہ واپس اس کو ساحل پہ ڈالو. تو جیسے کہ آتی ہے انسان کو جو کچھ اس نے کھایا ہوتا ہے واپس آ جاتا ہے, تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس مچھلی نے حضرت یونس علیہ السلام کو واپس جو ہے وہ ساحل سمندر پر لا کے ڈال دیا. دوسری ایکسیپشن اللہ تعالیٰ کے اس قانون میں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تھی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے. یعنی بنی اسرائیل کی تاریخ شروع ہوتی ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹوں سے, اور حضرت یعقوب ہی کا لقب ہے اسرائیل, جس کا مطلب ہے عبداللہ. تو حضرت یوسف کے ذریعے سے یہ مصر میں آئے تھے, پہلے شاہانہ زندگی بسر کی, پھر جب بادشاہت بن لی تو غلام بنا لیے گئے بنی اسرائیل سب کے سب. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے انہیں نجات دی, اور وہی اللہ تعالیٰ کا قانون پھر آپریٹو ہوا کہ چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے تھے اور فرعون نے انہیں رسول ماننے سے انکار کیا, لہذا سورہ مزمل میں الفاظ ہیں قریش کو خطاب کرتے ہوئے کہا, فرمایا کہ انا ارسلنا الیکم رسولا. کرشیو مکے والو, ہم نے تمہاری طرف ایک رسول بھیجا ہے. کما ارسلنا الی فرعون رسولا, جیسے ہم نے فرعون کی طرف ایک رسول بھیجا تھا. فعصا فرعون رسولا, لیکن فرعون نے اس پیغمبر کی نافرمانی کی. فخذناه اخذا وبیلا, تو ہم نے اس کو اس جرم کی پاداش میں دبوچ لیا. تو کیا ہوا, حضرت موسیٰ اور بنی اسرائیل کے سامنے ان کے دشمن فرعون اور اس کی پوری قوم آل فرعون کو اللہ تعالیٰ نے سمندر میں ڈبو دیا. پھر اور بہت سے پیغمبر آئے بنی اسرائیل میں, جن کا کچھ کا ذکر ہے نام بنام, کچھ کا نہیں ہے. بالآخر آخری پیغمبر جو تھے بنی اسرائیل کے, وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے. بنی اسرائیل کی طرف بھیجے ہوئے اللہ تعالیٰ کے آخری رسول عیسیٰ علیہ السلام تھے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تعارف تھوڑا سا کروا دوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کلمۃ اللہ کہا جاتا ہے. کلمہ کہتے ہیں بات کو, ورڈ آف اللہ, اللہ تعالیٰ کی بات, اللہ کا کلمہ, ورڈ آف اللہ. مراد کیا ہے؟ ویسے تو ہم نے پچھلی دفعہ پڑھا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ کے کلمات سمندر سیاہی بن جائیں, اللہ تعالیٰ کے کلمات لکھنے کے لیے تو کلمات ختم نہیں ہوں گے, سمندر ختم ہو جائیں گے, خاؤ جیسا اور سمندر لیں. تو ویسے تو یعنی میری انگلی میرے ہاتھ کے یہاں سے یہاں آنے میں اللہ تعالیٰ کے کئی کلمات انوالو ہوئے ہیں. وہ جو میں نے کہا تھا کہ لنکس ہیں چین کی, وہ سب لنکس جو ہیں وہ جڑتے ہیں تو چھوٹا سے چھوٹا عمل ہوتا ہے. لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کلمۃ اللہ اس لیے کہا گیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک معجزانہ شخصیت کے حامل ہیں. ان کی پیدائش بہت بڑا معجزہ, بلکہ ان کی پیدائش سے پہلے ان کی نانی حضرت مریم کی والدہ نے, بلکہ ان کی بھی پیدائش سے پہلے انہوں نے اپنے پیٹ میں برکت محسوس کی حضرت مریم سلام علیہا کے وجود کی, اور جس پر انہوں نے نظر مان لی کہ یہ بچہ جو میرے پیٹ میں ہے میں اسے دنیا کے جھمیلوں سے آزاد رکھوں گی اور اسے دین کے لیے وقف کروں گی. لیکن جب بچے کی پیدائش ہوئی تو دیکھا تو وہ بیٹی تھی, تو بڑی مایوس ہوئی انسٹنٹینیسلی فوری طور پر کہ ہو یہ تو بیٹی نکل آئی. لیکن انہوں نے اپنی وہ نظر نہیں توڑی, حالانکہ اس سے قبل کوئی لڑکی جو تھی وہ کسی ہیکل میں کبھی وقف نہیں ہوئی تھی کسی مسجد کے لیے, لیکن انہوں نے انہیں وقف کر دیا. اچھا, اب اس بچی میں تمام جو ہیکل کے پریسٹ تھے مولوی تھے وہ دیکھ رہے تھے کہ یہ بچی کو خاص برکت والی ہے. بہرحال نیک لوگ تھے, اللہ کے ولی تھے, پہچانا انہوں نے کہ بچی خاص ہے, لہذا ہر ایک نے خواہش کی کہ یہ بچی میرے زیر تربیت رہے. اس ہیکل کے سب سے بڑے جو پریسٹ تھے مولوی تھے وہ حضرت زکریہ علیہ السلام تھے, ان کے خالو تھے وہ حضرت مریم کے. قرآن ڈالا گیا, قرآن ان کے نام نکلا, لہذا حضرت زکریہ کی سرپرستی میں وہ گئیں. اب چونکہ وہ ایک ہی خاتون تھی پورے ہیکل کے اندر, پوری مسجد کے اندر, لہذا ان کے لیے ایک علیحدہ حصہ وقف کیا گیا جو لاکڈ ہوتا تھا اور اس کی چابی حضرت زکریہ کے پاس ہوتی تھی، وہ خود ہی اسے کھول کر اندر جاتے تھے اور ان کو تعلیم بھی دیتے تھے اور ساتھ ملاقات اور خیر خیریت بھی پوچھتے تھے. لیکن ہر دفعہ جب وہ اندر داخل ہوتے تو حضرت مریم کے پاس تازہ پھل پڑے ہوئے ہوتے، لاکڈ کمرے میں تازہ پھل کہاں سے آ جاتے تھے. تو ایک دن حضرت مریم سے انہوں نے پوچھا کہ یا مریم انا لکی ہذا، یہ سب تمہارے پاس کہاں سے آ جاتا ہے، کیسے آ جاتا ہے؟ تو حضرت مریم نے بڑی شوخی سے کہا ہوا من عند اللہ، یہ اللہ کے پاس سے آتا ہے. اگرچہ حضرت زکریہ کو بھی اصولی طور پر تو علم تھا کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ کر سکتا ہے، لیکن یہ پتہ ہونے کے باوجود عام طور پر ہمارا ذہن جو ہے وہ وسائل میں کھبا ہوا ہوتا ہے، اسباب میں کھبا ہوا ہوتا ہے، اور ہم اللہ تعالیٰ کے فیصلوں میں بھی اسباب تلاش کرتے ہیں. تو اسے دیکھ کر حضرت زکریہ کو بھی خیال آیا کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں، اگرچہ میری بیوی بھی بانج ہے لیکن میں بے اولاد ہوں. تو انہوں نے بھی اللہ تعالیٰ سے درخواست پیش کر دی کہ یا اللہ، اگر تو اس بچی کو بند کمرے میں تازہ پھل پرووائڈ کر سکتا ہے تو پھر مجھے بھی بیٹا دے دے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی درخواست قبول کر لی. تو حضرت یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی حضرت زکریہ کے یہاں. پھر ایک دن کیا ہوا کہ حضرت مریم سلام علیہا سیکلوین میں تنہائی میں کہیں ہیں، تو اچانک حضرت جبرائیل ایک انسانی شکل میں سامنے آ کے کھڑے ہو گئے. اب ایک پاکباز خاتون ہو اور تنہائی کمرے میں رہتی ہو، اچانک کوئی آدمی جو ہے وہ دیوار پھلانگ کر سے آ جائے یا کسی اور طرح سے ظاہر ہو جائے تو اس کے پاؤں نیچے زمین نکل جائے گی. تو فوراً انہوں نے کہا میرے قریب نہ آنا ان کنت تقیہ، اگر تو واقعی اللہ سے ڈرتا ہے. تو انہوں نے اپنا تعارف کروا دیا کہ میں اللہ کا فرشتہ ہوں اور میں تمہیں بیٹے کی خوشخبری دینے کے لیے آیا ہوں. تو جان نکل گئی حضرت مریم کی، انا یکون لی غلام، میرا بیٹا کیسے پیدا ہو سکتا ہے؟ ولم یمسسنی بشرون، جبکہ کسی مرد نے تو آج تک مجھے ہاتھ بھی نہیں لگایا. بہرحال حضرت جبرائیل نے کہا کہ بی بی اب ایسا ہی ہوگا، تیرے رب کا فیصلہ ہے اور یہ اٹل ہے، پروپوزل نہیں ہے، فیصلہ ہے، ہوگا. پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم سلام علیہا کو بہت بڑی آزمائش پہ سے گزارا. اپنے آپ کو ذرا اس جگہ پر رکھ کر دیکھیں تو انسان کانپتا ہے کہ ایک نیک پاک باز خاتون ہو اور اس کے یہاں بچے کی ولادت ہو جائے تو اسے کون سی غار پناہ دے گی، اسے کون سا آسمان اٹھا کے لے جائے گا، کس دریا میں وہ غوطہ لگائے گی تاکہ لوگوں کو فیس کرنے سے بچ جائے. لیکن جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ عزت دیتا ہے بڑے بڑے امتحانوں میں سے گزارتا ہے. یہ اجازت نہیں دی کہ کہیں دور دراز علاقے میں چلے جاؤ اور بچہ بڑا ہو جائے تو چپکے سے آ کے اس علاقے میں بے شک بسنا شروع کر دو یا وہیں زندگی گزار دو. نہیں، حکم ہوا کہ بچے کو گود میں اٹھاؤ، اور نیو بورن بچہ جو ہے وہ دور سے پہچانا جاتا ہے کہ یہ نیو بورن بچہ ہے اور یہ اس کی ماں ہے. کہا کہ بچے کو گود میں اٹھاؤ اور جاؤ اپنے محلے میں جہاں سب لوگ تمہیں جانتے ہیں کہ تم کس کی بیٹی ہو، کس کی بہن ہو. وہی ہوا، جس کی زبان پہ جو آیا اس نے بکواس کی. یا اخت ہارون ما کانا ابوک کہ امرأ سوء وکانت وما کانت امک بغیہ، اے ہارون کی بہن یہ کیا کر کے لائی ہو، نہ تو تمہارا باپ کوئی برا آدمی تھا اور نہ تمہاری ماں کوئی بدکار عورت تھی، یہ کیا کر کے لائی ہو. تو پہلی شریعت میں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں، چپ کے روزے کی پروین تھی. تو حضرت مریم سے اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ دیا تھا جبرائیل کی معرفت کہ لوگ تم سے پوچھیں گے، تم ان سے کہنا کہ میں روزے سے ہوں، اس بچے سے پوچھ لو. اب اس انسٹرکشن کے مطابق جب وہ چیخے چلائے، بتاتی کیوں نہیں، بولتی کیوں نہیں، تو حضرت مریم نے ایک ہاتھ میں بچہ اٹھایا اور کہا کہ میرا روزہ ہے چپ کا اور بچے سے پوچھ لو. اب وہ اور زیادہ جو ہے وہ برہم ہوئے کہ ہم ایک گود میں اٹھا ہوئے بچے سے, نو نیو بورن سے کیسے بات کریں, گلا کی کر لیا تم. لیکن کیا ہوا, ایک دم حضرت عیسیٰ علیہ السلام واقعی بول پڑے اور ماں کی صفائی پیش کی, انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا, میں اللہ کا بندہ ہوں, مجھے اللہ تعالیٰ نے کتاب عطا فرمانی ہے اور مجھے نبی بنانا ہے. اب یہ معجزہ سب نے دیکھ لیا, سب مطمئن ہو گئے. تھوڑے سے بڑے ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو انہوں نے وعظ کہنا شروع کیا, بہت ینگ ایج میں, سنیگوگ کے اندر, وہ جو یہودیوں کی عبادت گاہ کو سنیگوگ کہتے ہیں, سنیگوگ کے اندر وہ وعظ کہتے تھے اور ایسا زوردار وعظ ہوتا تھا کہ سب لوگ جو ہیں وہ اشش کر اٹھتے تھے. یعنی بائبل میں الفاظ ہیں کہ لوگ کہتے تھے, بلکہ پریسٹ ان کے جو علماء کہتے تھے, وہ ہی اسپیکس وتھ اتھارٹی, بڑے زوردار کلام گفتگو کرتا ہے. لیکن وہ اتھارٹی سے جو گفتگو وہ کرتے تھے, اس میں ان کے جو یہودی علماء تھے ان کے سارے کچے چکے چیٹھے کھول دیتے تھے, ان پر سخت ترین تنقیدیں کرتے تھے, حرام خورو یہ کیا کرتے ہو تم, فتوے بیچتے ہو, اللہ کا خوف نہیں ہے تمہیں, کہیں فرمایا کہ یہ قبریں ہیں صرف ان پر چونا مل دیا گیا ہے, تمہیں نظر آتے ہیں کہ بڑے عالم ہیں اور بڑے زندہ ہیں, زندہ شندہ کوئی نہیں, مرے ہوئے ہیں ان کے اندر سے, ان کی روحیں ان کے نفوس جو ہیں وہ مرے ہوئے ہیں. اب نتیجہ کیا نکلا کہ یہ چیز جو تھی وہ یہودی علماء کے لیے ایکسیپٹیبل نہیں تھی. ارینجمنٹ کیا تھی روم کے اندر کہ یہودیوں کے اپنی عبادت گاہیں تھیں, اپنا سارا ان کا سیٹ اپ تھا اور اپنے کورس بھی تھے, عدالتیں, اور وہ اپنی عدالتوں میں جو سزائیں کسی مجرم کو سناتے تھے, رومن امپائر اس کی پابند تھی کہ وہ انہیں اس کو وہ سزا دے اس مجرم کو. تو انہوں نے اپنے یہودی عدالتوں کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو, پہلے تو وہ بات جو پہلے ان پر واضح ہو چکی تھی دو اور دو چار کی طرح, کہ وہ معاذ اللہ حضرت مریم کے کسی غلط کام کے نتیجے میں پیدا نہیں ہوئے, اس کو پھر انہوں نے کھول لیا اور ان کو حضرت مریم پر بہتان لگاتے ہوئے ایک غلط عمل کے نتیجے میں پیدا ہونے والا بچہ قرار دیا. پھر ان کی پیدائش معجزہ, ان کا بچپن میں بولنا معجزہ, اور بڑے ہو کر ان کے ہاتھ پر بے شمار حسی معجزے ظاہر ہوئے. یہ قبرستان میں جا کر کسی قبر کے سرانے کھڑے ہو کر کہتے کم بیزن اللہ, اللہ کے حکم سے کھڑے ہو جاؤ, تو مردہ اٹھ کے کھڑا ہو جاتا. یہ نابینا, پیدائشی نابینا, اس کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھتے وہ بینا ہو جاتا. لیپروٹک پیشنٹ, لیپروسی بھی لا علاج بیماری تھی, اس کے جسم پہ ہاتھ پھیرتے تو وہ تندرست ہو جاتا. ایک آدمی کو بتا دیتے کہ تم کیا کھا کے آئے ہو, یہ بغیر ایکس رے کے اور بغیر الٹرا ساؤنڈ کے وہ بتا دیتے کہ تم کیا کھا کے آئے ہو, ہمارے پیٹ میں کیا ہے اور گھر میں کیا رکھا. ان سب معجزات کو انہوں نے جادو قرار دے دیا اور جادو شریعت موسوی میں حرام تھا, لہذا یہ سارے چارجز لگا کر فرد جرم عائد کر کے انہیں سولی کا حکم جو ہے انہیں جاری کر دیا. اب رومن امپائر پابند تھی ان فیصلوں کو ایگزیکیوٹ کرنے کی, لیکن رومن گورنر جو تھا اس علاقے کا وہ سمجھتا تھا کہ ہے یہ بے گناہ, لیکن بہرحال اب چونکہ معاہدہ ہے ہمارا یہودیوں کے ساتھ تو یہ ایگزیکیوٹ کرنا ہے. اب یہودی سپاہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ڈھونڈنے کے لیے آئے, لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ دعوت و تبلیغ کرتے رہتے تھے, کبھی اس بستی میں, کبھی اس بستی میں, کبھی اس بستی میں, کبھی جو ہیں وہ جو مچھلیاں پکڑ رہے ہیں کسی ندی کے کنارے پر ان سے جا کر وہ کلام کر رہے ہیں, وہ ان کا آواز جو ہے وہ آپ کو بائبل میں مل جائے گا, کبھی جو ہے کسی کے پاس جا رہے ہیں. اس وقت ایک باغ کے اندر تھے, تو رومی سپاہی آئے इनकी आबादी में पूछने के लिए, उन्होंने कहा हमें तो पता नहीं है। एक आदमी ने कहा कि वो जो आदमी है वो उनका क़रीबी साथी है, उससे पूछो। तो सिपाही उसके पास गए और उसे पूछा कि ईसा कहाँ है अलैहिस्सलाम। तो उसे कहा मुझे नहीं पता। उनका तुम्हें पता है बता दो। थ्रेट भी किया और साथ रिश्वत भी लगानी शुरू की, इतने ले लो, इतने ले लो, इतने ले लो, इतने ले लो। तो ईसाइयों के वर्षन के मुताबिक 30 सिल्वर कॉइन्स, बड़ी अमाउंट होगी उस वक्त, वो चांदी के 30 सिक्के, उस पर वो राजी हो गया। लेकिन उसने कहा कि ये तुमने मुझे बहुत मजबूर किया है तो मैंने ये कर दिया है, लेकिन मैं ये तुम्हें नहीं बता सकता कि एग्जैक्टली वो कौन है। ये बता सकता हूं कि वो उस बाग में है, लेकिन मैं जाकर निशानदेही नहीं करूंगा इसकी। अच्छा, लेकिन हम तो उसे पहचानते नहीं, पहचान क्या उसकी? तो उसने बताया कि जिसको सब लोग जो हैं वहां आका कहकर, लॉर्ड कहकर बुला रहे हों, वही ईसा होंगे। और उसने कहा कि तुम मेरे साथ साथ नहीं जाओगे, मैं आगे चलूंगा काफी तुमसे और तुम मेरे पीछे पीछे आओगे। अब आगे आगे वो बाग में दाखिल हुआ और कुछ देर के बाद सिपाही भी दाखिल हो गए। अल्लाह ताला ने उसकी शक्ल हजरत ईसा जैसी बना दी। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम बाग के कोने में कमरा था, वो उसमें इबादत में मशगूल थे। और जैसा कि हमारे सूफिया का भी होता है ना कि पीर साहब जो हैं वो तखलिये में हैं और उनके मुरीदीन जो है मुंतजर हैं कि हजरत बाहर तशरीफ लाएं तो हम उनका हाथ मिलाएंगे, हाथ चूमेंगे, दीदार करेंगे उनका, वो मुंतजर थे। वो कमरा फटा और अल्लाह ताला ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को जिंदा उठा लिया। और अल्लाह ताला ने उसकी शक्ल जो हवारी था मुखबरी करने वाला हजरत ईसा जैसी बना दी। अब वो आगे आगे आ रहा है, खाना लेने के लिए बाहर गया था, आगे आगे आ रहा है और पीछे पीछे सिपाही है कुछ फासले पर। और जो ही उसे देखा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की शक्ल में तो सारे हवारी उनकी तरफ बढ़े, आका, और उसी आका को जफा मार लिया सिपाहियों ने। असल में वो था जो सूली चढ़ा था। यहां हुआ क्या कि वो जो अल्लाह ताला की सुन्नत थी कि अल्लाह ताला ने जब किसी रसूल को भेजा तो फिर उसको पूरा पूरा सपोर्ट किया और उसको मकलूब नहीं होने दिया, यहां भी वो सुन्नत बरकरार रही। अलबत्ता इस केस में अल्लाह ताला ने एक खास मामला यह किया कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को जिंदा उठा लिया, उनको तो शहीद नहीं होने दिया, कत्ल नहीं होने दिया, लेकिन यहूदियों के खिलाफ जजमेंट जो थी वो रिजर्व कर ली। यहूदियों के खिलाफ अल्लाह ताला की तरफ से वो एक्सटर्मिनेशन का फैसला उसी वक्त हो गया था, आज से 2000 साल पहले, लेकिन जजमेंट रिजर्व थी, एग्जीक्यूट नहीं हुई। अब अहादीस से और कुरान मजीद के इशारात से ऐसा लगता है कि क्यामत के करीब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की तशरीफ आवरी होगी। यानी हमारा वर्शन यह है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कत्ल नहीं हुए, सूली नहीं चढ़े, वो जिंदा उठा लिए गए। ईसाइयों का वर्शन यह है कि सूली चढ़ गए मादल्ला, दफन हुए बाकायदा और तीसरे दिन कब्र फटी, उसमें से जिंदा होकर निकल के आसमान पर चले गए। तो यहां हम दोनों जो हैं वो एक ही मौकफ के हामिल है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आसमानों पर जिंदा है। ईसाइयों का मौकफ भी यह है, हमारा मौकफ भी है। हमारा मौकफ है कि बगैर मरे, ईसाइयों का मौकफ है कि एक दफा मौत के मुंह में जाकर फिर जिंदा होकर आसमानों पर है। अच्छा, अब यहूदी जो है वो भी एक आसमानी मजहब के हामिल हैं और उनकी किताबों के अंदर भी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की दोबारा तशरीफ आवरी अल मसीह के नाम से मौजूद है। अल मसीह कहते हैं सेवियर को, निजात दहिंदा। लेकिन वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के चूंकि मुनकर हैं तो वो हजरत ईसा के नाम बीच में से निकाल लेते हैं और सिर्फ मसीह की आमद की बात करते हैं। और उनके यहां जिसका मैंने जिक्र किया था पिछली मरतबा कि एक झूठा मसीह जो है वो उनके अंदर पैदा होगा, अल मसीहुद्दज्जाल। अब जो उसके बाद है इंशाल्लाह आइंदा जो मैं इस पर मैं गुफ्तगू जारी रहेगी अल्लाह ने चाहा तो, कि अब जो इस वक्त सिनारियो है वो क्या है। ये तो आसार जाहिर नजर आ रहे हैं कि तीसरी आलमी जंग जो है उसके असबाब जाहिर हो रहे हैं, کہ معاشی اعتبار سے چین نے تقریباً ویسٹ کو نیچا دکھا دیا ہے, اور یہ سی پیک اگر چل پڑا تو پھر چائنیز پروڈکٹ کی کاسٹ کتنی اور کم ہو جائے گی, پہلے ہی مار رہے ہیں تو پھر شاید باقی دنیا کی ساری انڈسٹری بند ہونے پہ آ جائے, یہ نظر آ رہا ہے ان کو. لہذا ایک طرف اس کو بند کرنے کے چکروں میں یعنی پاکستان کو آنکھیں دکھائی جا رہی ہیں. چائنا بہرحال اب ایک بڑی طاقت بن گیا ہے تو امریکہ کے بس میں نہیں ہے کہ وہ چائنا کو کہے کہ روکو. اب سارا کا سارا نزلہ کس پہ گر رہا ہے؟ پاکستان پہ گر رہا ہے. اور روز جو ہم اخبارات پڑھتے ہیں یہ اس کا ظہور مختلف طریقے سے ہوتا ہے, کبھی ٹرمپ صاحب جو ہے وہ کوئی ٹویٹ کر دیتے ہیں, کبھی ان کا کوئی وزیر خارجہ جو ہے وہ بیان دے دیتا ہے, تو اس میں پاکستان کی حیثیت کیا ہے یہ بھی بڑی اہم ہے. انشاءاللہ اس پر گفتگو ہوگی تفصیل کے ساتھ. تو پہلے وہ بنیادی جو سناریہ ہے اس کو سمجھ لیں آپ کہ مذہبی جو تین بڑے مذاہب ہیں عیسائی یہودی اور مسلمان یہ کہاں کھڑے ہیں, اور پھر اس وقت معاشی جنگ کے اعتبار سے امریکہ اور چائنا جو ہیں وہ ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہیں, لیکن بائی پروکسی امریکہ چائنا سے لڑنا چاہتا ہے اور بیچ میں پاکستان ہے. پھر دوسری طرف یہودی جو ہیں, آپ آئے دن سنتے ہیں خبریں کہ یہودی بستیاں بن رہی ہیں, یہودی بستیاں بن رہی ہیں, یہ بستیاں کون ہیں, یہ کیا چیز ہے, یہ بھی انشاءاللہ آئندہ اس پر گفتگو ہوگی کہ یہ کیا ہے. یہ وہی جو یہودیوں کو سزا ملنی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آخری, اس سزا کے لیے یہ خود اپنے شوق سے اسرائیل میں اکٹھے ہوں گے, اور پھر ایک ہی جگہ ایک ہی لفافے میں بند کر کے اللہ تعالیٰ کا عذاب ان پر آئے گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تشریف آوری کے بعد. تو کیا حالات ہیں اور کدھر حالات کا رخ ہے, ہوگا کیا وہ تو اللہ ہی جانتا ہے, لیکن بظاہر جو حالات ہیں اس پر انشاءاللہ ہم تفصیل سے گفتگو کریں گے. اقول قولی ہذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.